أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں ترجمہ ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون لیکن تمہارا تقویٰ پہنچے گا. اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. آج ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں جو قربانی کی عید بھی کہلاتی ہے. اس عید پر جن کو توفیق ہے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں, پھر حج کرنے والوں کی طرف سے ہزاروں لاکھ جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں, تو آج کروڑوں جانور ذبح ہو رہے ہوں گے دنیا میں آج یا کل. لیکن کیا یہ قربانی اور عید کی خوشیاں جو ہیں جو ہم عید پر مناتے ہیں یہی اس عید کا مقصد ہے؟ یہ بکرے اور بھیڑے ذبح کرنا اور خود بھی باربیکیو سے لطف اٹھانا ان کے گوشت سے تکے بنا کر اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کرنا, کیا یہی اس قربانی کا مقصد ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا کام ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اس بات پر کہ آج میں تم پر بہت خوش ہوں کہ تم بکرے اور بھیڑے اور گائیاں اور بعض لوگ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں, یہ جانور ذبح کر رہے ہو؟ کیا صرف یہاں آ کر دو رکعت عید کی نماز پڑھ لی اور پھر مجبوری سے تعاون کر ہم خطبہ سن لیا اور پھر جلدی گھروں کی طرف دوڑ لگائی کہ جا کر جانور ذبح کرنا ہے؟ اکثر ملک جہاں جانور جب ذبح کرنے کی اجازت ہے لوگ خود جانور ذبح کرتے ہیں. یورپ میں تو اس طرح اجازت نہیں ہے لیکن بعض جگہ یہاں بھی کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک اہم فریضہ ہم نے سر انجام دے لیا. پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے بلکہ بعض دفعہ بعض لوگ ربان بھی یہ کرتے ہیں کہ عید پڑھ کر جب ہم واپس آ رہے ہوتے تھے تو بعض لوگ عید کے بعد 5-7 منٹ بعد ہی جب آ رہے ہو تو اتنے تھوڑے عرصے کے اندر اندر ہی اپنے جانور ذبح کر کے بیٹھے ہوتے تھے. وہاں تو یہاں کی طرح پابندی نہیں, جیسا کہ میں نے کہا, اسی طرح افریقن ممالک میں بھی جہاں چاہے ذبح کر لو, کوئی ضروری نہیں کہ خاص جگہ ہو, سڑک کے کنارے ذبح کر لیے جاتے ہیں, اکثر آپ میں سے جانتے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر جتنی بھی جلدی آ جاؤ, سڑکوں پر بڑے جانور گائے وغیرہ بھی ذبح کی ہوئی نظر آتی ہیں, بلکہ بعض تو جانوروں کی کھال بھی اتار کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ گوشت کی کٹائی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسے لوگ, اور خاص طور پر قصاب, اکثریت تو مسلمان ہی ہوتے ہیں, بلکہ ہوتے ہی مسلمان ہیں جن سے قربانی کروائی جاتی ہے, یا تو عید کی نماز نہیں پڑھتے یا کم از کم خطبہ نہیں سنتے, اور جانوروں کو ذبح کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ جائیں گے اور جانور ذبح کر کے قربانی کا گوشت کھانا ہے, اور صرف یہ سنت پوری کرنی یاد رہ جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ پر یا قربانی کی عید پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول فرمایا کرتے تھے. یہ بات ہم میں سے بہت سے بھول جاتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس قربانی کی عید جو ہے, یہ عید الاضحیٰ جو ہے, اس کی روح کو سمجھنے والے تھے, اور اپنی امت میں اس روح کو قائم کرنے کے لیے تعلیم دینے والے تھے. قربانی کی عید کے پیچھے صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ بکرا ذبح کر لو اور عید کی نماز کے بعد سب سے پہلا یہی کام کرو کہ بکرا ذبح کرنا ہے, اس کے بعد اس کا گوشت کھانا ہے. اس قربانی کی عید کے پیچھے قربانیوں کی لمبی تاریخ ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی, اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے ساتھ آپ کے بیوی بچے بھی شامل ہوئے, بیوی اور بیٹا شامل ہوئے, جس میں حضرت حاجرہ نے بھی حصہ لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا, اور جس کی انتہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آ کر مکمل ہوئی, اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے فیض سے حصہ لیتے ہوئے اس کی مثالیں قائم کی. بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر سال جو عید آتی ہے, اس سے ہم اپنے روحانی معیار کس طرح بلند کر سکتے ہیں, اپنی قربانیوں کے معیار کس طرح بلند کر سکتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان بکرے دمبے گائے وغیرہ ذبح کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو وہ مقصد پورا کرنے والے انسان دیکھنا چاہتا ہے, ورنہ یہ گوشت وغیرہ جو ہیں یہ تو صرف اگر صرف ذبح کرنے کی نیت سے کیے جا رہے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے, کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, یاد رکھو کہ ان قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے. بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہر سال جب عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو وہ روح تلاش کریں جو ان قربانیوں کے پیچھے ہونی چاہیے اور ہے, اور وہ روح کیا ہے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا. فرمایا ولاکن ینالہ التقوی منکم, لیکن تمہارے دل کا تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے قربانی کے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو. بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی منکم، یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہاری تقوی اس کو پہنچتی ہے. یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ، اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ. جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہے تو ابھی وہ ناقص ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے، اور خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. بس جس کو معرفت کاملہ دی گئی ہے اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی، یہی تقوی ہے کہ اللہ کا خوف ہو اور اس کی محبت ہو. اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی ہے اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی. بس یہ ہر گناہ سے بچنے کے لیے نجات جو ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب تقویٰ ہو اور محبت اور معرفت اللہ تعالیٰ کی کامل ہو، اس کا خوف دل میں ہو. بس فرماتے ہیں کہ بس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کے حاجت مند اور نہ کسی کفارے کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے، جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے. ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے. اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا. یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام احکام کی جان ہے. بس یہ ہے اسلام، کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کے ہیں ان پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور اس کے لیے ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا. فرماتے ہیں کہ ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے، اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے. بس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت. اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی منکم، یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون، بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوی اختیار کرو، میرے احکامات پر عمل کرو. بس یہ ظاہری نمونے اس روح کو قائم کرنے کے لیے ہیں، ورنہ ہمارا جانور قربانی کرنا یہ نیکی نہیں ہے، نہ گوشت کھانا نیکی ہے، نہ ہی یہ گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. بس ہمیں اپنی ظاہری قربانیوں کے پیچھے وہ روح پیدا کرنی چاہیے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کامل معرفت حاصل کرنے اور ان راستوں پر چلنے کی کوشش کی وجہ سے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، تبھی وہ تیار ہوئے تھے قربانی کرنے کے لیے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ خدا تعالیٰ سے تعلق اور محبت اور ایمان اور یقین ہی تھا جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں پھر اپنے بچے سمیت اس قربانی کے لیے تیار ہوں جو خدا تعالیٰ ہم سے لینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے آگے ہماری جان کی حیثیت ہی کیا ہے. اور بیٹے کا معیار بھی دیکھیں، ان ماں اور باپ کی تربیت اور خدا تعالیٰ سے محبت جو تھی ماں باپ کی، ان کے سامنے جو عملی نمونہ تھا، اس کی وجہ سے اس بیٹے نے باوجود چھوٹی عمر کا ہونے کے، باوجود تقویٰ اور گہری محبت کی گہرائی کے اثرات نہ سمجھنے کے، پھر بھی یہی جواب دیتا ہے کہ یا آبت فل مات عمر، کہ اے میرے باپ یا اے میرے ابا، جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر. بس یہ تھے معیار ان باپ ماں اور بچے کے جن کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا، اس یاد کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا، اس قربانی کی یاد کو. تو یہ قربانی کی یاد اس لیے ہمیشہ کے لیے قائم فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو ایک بے آب و گیا جگہ میں معمولی خوراک اور پانی کے ساتھ چھوڑ کر ایک ایسی قربانی دی تھی کہ سوائے اس شخص کے جو سب محبتوں کو خدا تعالیٰ کی محبت پر قربان کرنے والا ہو، ایسا عمل نہیں کر سکتا جس کو بظاہر یہ نظر آ رہا ہو کہ میرا یہ بیٹا اور بیوی اس ویران جگہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے. چند دنوں کے بعد ان کا مرنا یقینی نظر آ رہا تھا، تبھی تو حضرت ابراہیم شدت جذبات سے حضرت حاجرہ کی بات کا جواب نہیں دے سکے تھے اور صرف انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تھا. لیکن حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دل بھی نبی کی صحبت کی وجہ سے ہر قربانی کے لیے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، گردن آگے رکھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. بس یہ کامل فرمانبرداری کی روح تھی جس نے قربانی دینے کے لیے انہیں تیار کر دیا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا، ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے. بس یہ قربانی اور کامل اطاعت و فرمانبرداری تھی جو اس خاندان کی قبول کی اللہ تعالیٰ نے اور ان کو ایک مقام عطا کیا. اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے بے جزا کے نہیں چھوڑا، بغیر جزا دیے نہیں چھوڑا. نہ صرف ماں بیٹا محفوظ رہے بلکہ کچھ ہی عرصے بعد ان کے گرد گرد اس جگہ کے گرد گرد آبادی بھی ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ریت کے اس میدان میں چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس سب سے قدیم گھر کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت ابراہیم کو کر کے اس کو دوبارہ اپنی بنیادوں پر کھڑا کرنے کا حکم دیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی تعمیر کا کام کیا. تو یہ دونوں باپ بیٹا جب یہ بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، کام بھی کیے جاتے تھے اور دعائیں بھی کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اس قربانی کو قبول فرما لے. یہ دعائیں بھی کر رہے تھے کہ اب یہ جگہ ہمیشہ آباد رہے اور نہ صرف آباد رہے بلکہ ایسا شہر اس کے گرد بن جائے جو ایک پرم اور امن دینے والا شہر ہو، یہاں کوئی خون خرابہ نہ ہو اور یہاں کے رہنے والے والوں کے لیے تیری جناب سے ہر قسم کے پھلوں کا رزق پہنچتا رہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں بھی ہمیشہ نیکیوں پر قائم رکھ، تیرے حضور ہم قربانیوں کے معیار حاصل کرتے چلے جانے والے ہوں، اور پھر صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں جو تیرے فرمانبردار، کامل فرمانبردار اور قربانی کرنے والے ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ دعائیں ملتی ہیں. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے حوالے سے کہ یہ دعا کر رہے تھے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امت مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنے دو فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس یہ دعا تھی کہ ہمیں ہمیشہ ایسے طریق کی طرح رہنمائی کرتے رہنا جو تیری رضا حاصل کرنے کے طریق ہیں، باوجود اس کے کہ ایک بے آب ہو گیا جگہ میں ماں اور بیٹا رہ کر اور باپ اپنے جگر گوشے جو بڑھاپے کی اولاد تھی اور بیوی کو چھوڑ کر قربانی کی ایک بڑی مثال قائم کر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ خوشنودی حاصل کر چکے تھے، جس کا قرآن کریم میں یوں ذکر آتا ہے، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دیا تو اس نے کہا میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں. پھر بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ وارے نہ مناسک نہ وتوب علینا، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، تاکہ کبھی بھی ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو ہماری قربانیوں کو ضائع کرنے والی ہو جائے. حالات کے مطابق اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس طرح کی قربانی چاہیے، بس تیری رہنمائی اور تیری رضا ہی اصل چیز ہے، اس سے ہمیں کبھی باہر نہ نکالنا. تو یہ تھی ان کی دعائیں، اور پھر یہ ایک دعا مانگی جس سے آئندہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی بقا وابستہ ہے. اپنی ذریت میں سے ایک ایسے نبی کے مبعوث ہونے کی دعا مانگی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر قربانیوں کی مثالیں قائم کرنے والا، اور وہ یہ دعا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات سے ایک آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے، یقیناً تو ہی کامل وردے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان باپ بیٹے کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو اعلان کر دے کہ میں وہی عظیم رسول ہوں جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ دعا کی تھی کہ وارنا مناسکنا، لیکن تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دے کہ میرے پر تو ان قربانیوں اور ان عبادتوں کے تمام معیار ختم ہو گئے ہیں، میں وہ کامل انسان اور عظیم رسول ہوں جس پر انسانی استعدادوں کی انتہاؤں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب نئے طریق سیکھنے کا سوال نہیں بلکہ میں اب اس حد تک خدا میں جذب ہو چکا ہوں کہ میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ خدا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آن سلم سے یہ اعلان کرواتے ہوئے، قل ان صلاتی و نسکی و ماحیا و مماتی اللہ رب العالمین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش، میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے، وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجہ کا فنا فی اللہ ہو، جو خدا کی ساری عمانتیں اسے واپس دینے والا ہو۔ یہ مقام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریاتنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں دو فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ربنا وبس فیہم رسول منہم، اے ہمارے رب تو ان میں انہی میں سے عظیم رسول مبعوث کر۔ پس اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اعلان کیا کہ میں نے تمہاری قربانی اور کو قبول کیا اور دعاؤں کو قبول کیا، اور یہ عظیم رسول اب اعلان کرتا ہے کہ نہ صرف اس کی عبادتیں اور قربانیاں اب وہ معیار حاصل کر چکی ہیں جو پہلوں کے لیے بھی عظیم المثال ہیں، اس نبی کے زمانے کے لیے بھی ایک مثال ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایسا عظیم اسوہ ہیں جسے باہر رہ کر نہ عبادتیں کہلا سکتی ہیں اور نہ قربانیاں کہلا سکتی ہیں۔ اور پھر یہ اعلان کیا کہ میں اول المسلمین ہوں، کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، اور میری مسلمان ہونے کی حالت، میری فرما بردار ہونے کی حالت اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ اور اس پر سب کچھ قربان کرنے کا مقام سب سے بلند ہے، نہ میرے سے پہلے اس قسم کا کوئی مقام پا سکا، نہ میرے زمانے میں پا سکتا ہے، نہ میرے بعد پانے والا ہوگا۔ اور یہی حقیقت ہے آپ کے کامل انسان ہونے کی، آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کی، جس میں سب تمام انسان جو ہیں دنیا کے یہ بھی شامل ہیں اور تمام انبیاء بھی شامل ہیں، کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام جو آپ کو خدا تعالی نے عطا فرمایا صرف آپ کی ذات تک ہی نہیں تھا بلکہ امت کو بھی حکم دیا تھا کہ یہ عظیم رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ ہے تو ان راستوں پر قدم مارو جن کے عظیم نمونے اس عظیم رسول نے قائم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تم حقیقی پیراؤ کہلا سکتے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کو جو اے رسول تیری پیروی کرنا چاہتے ہیں کہہ دے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا زندہ رہنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جو میری پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس قربانی کو ادا کر دے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے اسوے پر چلتے ہوئے وہ نمونے دکھائے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان خود سر اور خود پسند اور روحانی لحاظ سے مردوں کو ایسی زندگی بخش پیغام دیا کہ ان کی خود سری اور خود پسندی کا نام و نشان مٹ گیا اور انہوں نے بھی زندگی اور موت اور اپنی قربانیوں کو خالص فرما بردار بنتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے خدا کے حضور پیش کر دیے اور وہ نمونے دکھائے جو مثالیں قائم کر دیے, عبادتوں کے وہ معیار قائم کیے کہ جن کی مثال نہ پہلے ملتی تھی نہ بعد میں اب تک ملتی ہے. اس وقت جو صحابہ تھے حضرت علیہ وسلم کے, عورتوں نے مردوں نے بکم نمونے قائم کیے جو ہمارے لیے ایک مثال بن گئے ہیں. راتوں کو زندہ کر دیا, جانوں کی قربانی کی ضرورت پڑی تو جانیں دے دیں, عبادتیں کرنے لگے تو ساری ساری رات عبادتیں کرتے رہے, اور ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ جن سے نیند دور ہو. تو بہرحال قربانیوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں قائم کرتے چلے گئے جو ہمارے لیے بھی نمونہ ہے. ایک مثال دیتا ہوں جانی قربانی کی. جان قربان کرنے کے لیے کوشش کی. حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ہے, جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے اور بہت برا حال تھا رو رو کا. کسی نے پوچھا کہ کیا موت سے ڈرتے ہیں یا کوئی اور غم ہے؟ آپ تو اسلام لانے کے بعد بڑی اسلام کی خدمت کرتے رہے ہیں, ڈر آپ کو کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بے اجر نہیں چھوڑے گا. کہنے لگے موت کا غم نہیں ہے اس لیے نہیں میں رو رہا, میں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے خطرناک سے خطرناک جگہوں پر بھی دشمن کا مقابلہ کیا ہے. تم ذرا میری ٹانگوں پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھو, میرے بازو پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھو, میری کمر پر سے کپڑا اٹھا کے دیکھو, میرے سینے پر سے کپڑا اٹھا کے دیکھو, میرے تمام جسم کو دیکھ لو, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں زخموں کے نشان نہ ہوں. میں نے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے اور شہادت کے شوق میں خطرناک سے خطرناک جگہ پر جا کر لڑنے کی کبھی پرواہ نہیں کی, لیکن آج مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ بستر پر میری موت آ رہی ہے اور میدان کارزار میں نہیں آئی, میدان جنگ میں نہیں آئی. کہیں کوئی خدا کی ناراضگی نہ ہو جو مجھے شہادت کا مقام نہیں ملا. تو یہ تھے وہ موتی اور ہیرے جو اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت قدسی سے اپنے ماننے والوں میں پیدا کیے, جو تمام زندگی مسلسل قربانیاں دیتے چلے گئے اور اول المسلمین کے حقیقی پیرو بنے, جن سے خدا راضی ہوا, خدا نے اعلان کیا ان کے مجھ سے راضی ہونے کا رضی اللہ عنہ کہہ کے. لیکن پھر بھی ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری قربانیاں شاید قبول نہیں ہو رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضروریت میں سے ہمیشہ کے لیے فرما برداروں کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت کو ہمیشگی بخش دی, دوام عطا فرما دیا. اور اب احیاء موتا کے نظارے, اپنی قربانیوں سے زندگی حاصل کرنے کے نظارے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ذریعے سے ہی ہونے. اور جیسا کہ میں نے اپنے خطبہ میں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احیاء موتا کا چوتھا نظارہ یا چوتھا پرندہ جس نے زندہ ہونا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح امیدی کے ذریعے سے ہونا دکھایا تھا, کیونکہ یہ مسیح امیدی ہے جو اپنے آقا و مطا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہے, جس نے اپنے آقا کے اسوے پر چلتے ہوئے اپنی قربانیاں اور اپنی عبادتیں اور اپنا جینا اور اپنا مرنا خدا کے لیے خالص کر لیا تھا, اور اپنی جماعت میں بھی یہ روح پھونکی اور اس کے لیے مسلسل کوشش کی. بس آج اور ہماری قربانی کی عید تبھی حقیقی قربانی کی عید ہو سکتی ہے جب ہم صرف اپنے قربانی کے جانوروں اور عید کی خوشیوں کے پروگراموں کو صرف دیکھنے والے نہ ہوں, بلکہ اپنے نفسوں کو قربان کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کا جوا مکمل طور پر اپنی گردنوں میں ڈالنے والے ہوں, اپنے معیار قربانی بڑھاتے چلے جانے والے ہوں, ان قربانیوں کو زندہ رکھنے والے ہوں جو اس زمانے میں دین کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے دی, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے لیکن اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دی. بس آج جہاں ہم عید قربان کی خوشی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں منا رہے ہوں, وہاں ان شہدائے احمدیت اور ان کی اولادوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے احمدیت اور حقیقی اسلام کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور قربانی کے مفہوم کو سمجھا اور اس کی عملی تصویر بنے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں پر بھی رحم فرمائے اور فضل فرمائے اور ان کے دنیا دین و دنیا کی حسنات سے انہیں نوازے, اور ہم اس بات پر اپنے اس عہد کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں جو ہم کرتے ہیں کہ جان مال وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا. اس کے لیے بھی ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. آج کل انڈونیشیا میں ایک جگہ ہے مونسلر, اس کے علاقے میں بڑے سخت حالات ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے انڈونیشیا میں بڑے سخت حالات ہیں, کئی مسجدیں ہماری گرائی گئی ہیں, نقصان پہنچایا گیا. گزشتہ دنوں دو دن پہلے بھی دو مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا. پولیس نے ہماری بعض مسجدیں سیل کر دیں, پھر احمدیوں کے گھروں پر حملے کیے اور ان کو توڑا پھوڑا گیا, کئی احمدیوں کو زخمی کیا. پرسوں بھی ایک احمدی کو زخمی کیا ہمارا, جب مسجدوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ سب لوگ جو ان دور دراز کے علاقوں کے رہنے والے ہیں, انہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا, آپ کی مسیحیت اور مہدیت کے دعوے کو قبول کیا, اس پر قائم ہوئے, ایمان کو اپنے مضبوط رکھا, اپنے ایمان پر کسی رشتہ داری اور خوف اور لالچ کو اہمیت نہیں دی. وہاں اکثریت غریب لوگوں کی ہے جو مشکل سے اپنے پیٹ پالتے ہیں, لیکن ایمان میں اتنے بڑھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ جسمانی نقصان اور موت تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن روحانی نقصان اور موت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتے. بس یہی احیاء موتا ہے اور یہی احیاء دین ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قائم فرمایا ہے. ہاں, جیسا کہ میں نے کہا, اس روحانی زندگی کے حصول کے لیے بعض دفعہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جانوں کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, جس کے لیے دنیا میں بسنے والا ہر احمدی تیار رہتا ہے. اور یہی احیاء دین کی خوبصورتی اور دلیل ہے کہ ایک ہی مقصد کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. پاکستانی ایم پی بھی قربانی دے رہا ہے اور انڈونیشین ایم پی بھی قربانی دے رہا ہے, بنگلہ دیشی ایم پی بھی قربانی دے رہا ہے اور سری لنکن ایم پی بھی قربانی دے رہا ہے, ہندوستانی ایم پی بھی قربانی دے رہا ہے اور افریقن ایم پی بھی قربانی دے رہا ہے, بلکہ اب تو یورپ کے بعض ممالک میں بھی اس یورپ کے جو ہیں ایم ڈیوں پر حالات تنگ کیے جا رہے ہیں. بس یہ عید قربان ان تمام حالات اور قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اندر ہمیشہ اس روح کو قائم رکھنے والی ہونی چاہیے کہ ہم کامل اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کامل فرمانبردار بندے بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سچی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, اپنا خالص عشق عطا فرماتے ہوئے ہمارے دلوں پر جلوہ گر ہو, ہمیشہ ہم سے ہر قسم کی تاریکیاں دور رہیں اور اس کا نور ہمیشہ ہم پر ظاہر ہو, تاکہ ہم قربانیوں کی روح کو ہمیشہ سمجھتے رہیں. اب دعا ہوگی انشاءاللہ ابھی خطبے کے بعد, دعا میں شہداء کو بھی یاد رکھیں جنہوں نے جماعت کی خاطر قربانیاں دیں, ان کے بچوں کو بھی یاد رکھیں جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہا ہے, اسیران کو جو احمدی کی خاطر قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو یاد رکھیں, احمدیت کی وجہ سے کسی بھی مشکل میں گرفتار جو لوگ ہیں ان سب کو یاد رکھیں, مجاہدین اور مبلغین احمدیت کو یاد رکھیں جو احمدیت کے پیغام کو پہنچانے میں مدد دے رہے ہیں, دعوت اللہ کرنے والوں کو یاد رکھیں جو اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے دیتے ہیں اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسلام کا حقیقی اسلام کو پیغام پہنچا رہے ہیں, مالی قربانیاں کرنے والوں کو یاد رکھیں, تمام احمدیوں کو جو دنیا کے کسی بھی ملک میں بس رہے ہیں ان سب کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لے. مسلمان ملکوں میں جو آج کل حالات ہیں, مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے, کاٹ رہا ہے, قتل کر رہا ہے, ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور وہ حقیقی اسلام کو سمجھنے والے ہوں. پاکستان کے حالات ہیں, عرب ملکوں کے حالات ہیں, عراق وغیرہ کے حالات ہیں, فلسطین کے حالات ہیں, تمام ملکوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر امن قائم کرے اور ان کو حقیقی اسلامی روح اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسیح و مہدی کو ماننے والے ہیں, اسی طرح تمام دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں ان کے لیے دعا کریں. دنیا کا امن اب وابستہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے سے. اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ اس حقیقت کو سمجھنے والے ہوں. ابھی دعا کرتے ہیں, لیکن دعا سے پہلے میں آپ کو بھی عید مبارک کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے عید ہر لحاظ سے مبارک فرمائے اور دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کو عید مبارک, پاکستان میں بھی, انڈونیشیا میں بھی, سری لنکا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ہندوستان کے احمدی بھی, افریقہ کے احمدی بھی, یورپ و امریکہ کے بسنے والے احمدی بھی, ہر ایک کو عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عید ان کے لیے بے انتہا برکتوں والی ثابت ہو. دعا کر لیں. آمین. یہ ابھی عربی خطبہ میں رہ گیا تھا، یہ سب بھی پوری کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جو میں پڑھوں گا اس کے بعد.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.